الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے انفرادی سطح پر مختلف افراد پہ مختلف فرائض کی پابندی کو ضروری قرار دیا ہے اور اسی طرح اللہ نے افراد کو طبقات میں بانٹا ہے اور ہر طبقے کے لیے کچھ فرائض متعین کیے ہیں. افراد کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک فرد جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس کے ذمے جو چیزیں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. جب وہ شوہر بنتا ہے تو پھر اس کے فرائض الگ ہیں, جب وہ باپ بنتا ہے تو باپ ہونے کے ناطے اللہ کی جو چیزیں اس کے لیے ضروری قرار دی ہیں وہ الگ ہیں. یہ افراد کا مجموعہ جو معاشرے کو تشکیل دیتا ہے تو ایک پورا گروہ ہے جو معاشرے میں بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے, ان کے فرائض الگ ہیں. ایک پورا گروہ وہ ہے جو ملک کی حفاظت کرتا ہے تو خدا نے اس کے ذمے یہ نہیں رکھا کہ وہ ہسپتال جا کے لوگوں کے انجیکشنز چیک کرے. اللہ نے یہ ذمہ داری ڈاکٹر کو دی ہے کہ تم صحیح تشخیص کرو. اس انسانی معاشرے کی تشکیل میں اللہ نے کچھ لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آخر کیوں ایسے نہیں ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے شہروں سے نکلیں اور جا کر تعلیم حاصل کریں, سفر کریں علم کے لیے اور پھر ان بستیوں میں واپس آئیں. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, اور وہ دین کو خود بھی سمجھ کر آئیں اور لوگوں کو سمجھائیں. سو اللہ نے وہ لوگ جو اس ممبر کے وارث ہوتے ہیں ان کے ذمے یہ فرض قرار دیا کہ وہ دین کی سمجھ اور شعور لوگوں میں بیدار کریں, اور جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے ان کا نام علماء ہو, ان کا نام مشائخ ہو, انہیں کسی بھی طبقے میں آپ رکھیں, لیکن ان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں تعلیم کو اور شعور کو عام کریں. اور اگر لوگوں میں شعور عام نہیں ہوگا تو دنیا میں فساد مچے گا, اور وہ شعور عام نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے جو چیزیں اسے پروردگار تک پہنچاتی ہیں. اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے مثلا ایک چیز علم کا ہونا ضروری ہے, اور ایسا ضروری ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اسے پتا ہوگا کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں, اسے پتا ہوگا کہ سال بھر مال پہ کتنی زکات آتی ہے، حج کس وقت فرض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جا کر اس علم کی بنیاد پر عمل کرے گا، اور اگر وہ جاہل رہ گیا اور علم حاصل نہ کیا تو کوئی چیز اسے اللہ تک پہنچانے میں مددگار ثابت نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ اللہ اسے اپنے پاس سے ہی پھر علم دے تو دے، لیکن عمومی طور پر علم تعلیم سے آتا ہے، اور خدا براہ راست بغیر کسی واسطے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو عمومی طور پہ علم نہیں دیتا، اس لیے لوگوں میں شعور کا پیدا کرنا اور لوگوں کی توجہ دلانا کہ جس ماحول اور معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم ایک باشعور شہری کے طور پر وہاں نہیں رہیں گے تو یہ دیمک چاٹ جائے گی، اور وہ وقت آ جائے گا جب اللہ تک پہنچنے کے راستے مسدود ہو جائیں گے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کوئی آدمی جان بوجھ کے خدا کی طرف نہیں جائے گا، حالات کا جبر، وسائل کی قلت اور شعور کی کمی اسے اللہ کی طرف لے جائے تو لے جائے، وگرنہ وہ اپنی چوائس سے کبھی بھی خدا کی راہ پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مجھے جو اسباب اور وسائل درکار ہیں، نہ وہ میرے والدین کے پاس ہیں اور نہ میرے پاس ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ اس زندگی کو اچھی طرح گزارا جائے، یہ الگ بات ہے کہ خدا کے یہاں حساب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس شعور کی ایک مثال آپ کو دیں، 1878 میں اودھ کے جو نواب تھے واجد علی شاہ، ان کو لوگوں نے بہت برے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور واجد علی شاہ میں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں، اور اودھ کی حکومت جب ان سے جاتی رہی تو انگریزوں نے بلایا اور کہا، حضرت آپ بادشاہ ہیں اپنے وقت کے، آپ یہ بتائیے کہ آپ ہر مہینے یا تو پیسے لے لیا کریں، آپ سمجھیں آپ کی بادشاہ کی پینشن، اور یا پھر آپ ایک ہی مرتبہ، آپ قبول تم نے فقہ کر لیا لیکن آپ کو رسوا نہیں کرنا، ایک ہی مرتبہ جتنے بھی آپ کہتے ہیں اتنے پیسے لے لیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو دینے کو تیار ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ میں لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، جب وہ گھر آئے تو اپنے سارے خاندان کو جمع کیا، اور خاندان کو پتا تھا کہ اس بڈھے کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں روپے مل سکتے ہیں، تو سب نے بھی اتفاق کہا کہ حضور سلطنت جاتی رہی اور آپ اس طرح کریں کہ پیسے لے لیں اور ہم سب میں تقسیم کر دیں، ہم تجارت کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور پیسہ آپ کے پاس آئے گا اور ہم آپ کو نفع دیں گے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نواب واجد علی شاہ جیسے بھی برے سہی، لیکن ظاہر ہے کہ بادشاہ کی عقل بھی تھی، تو جب گوروں کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا پینشن مقرر کر دی، واپس آئے تو خاندان میں گویا ماتم پڑا ہوا تھا، ہر ایک نے پوچھا کہ رے آپ نے پینشن لگا دی اور پیسہ آ جاتا تو سارا خاندان کر جاتا، انہوں نے کہا جی ہاں پیسہ آ جاتا اور میں خاندان میں تقسیم کر دیتا تو تم ایک گھونٹ پانی کا نہ پینے دیتے اور گھر میں رہنے کی جگہ نہ ملتی مجھے، اب پینشن میں نے لے لی، اب دعا کرتے رہو گے کہ بڈھا زندہ رہے اور اللہ کرے ہر مہینے پیسے آتے رہے. اسی کا میں خوب جانتا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو بھول جاتے. ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم عرض کرتے کہ اس پیسے کے رکھنے میں دو مصائب آ جاتے ہیں، ایک تو آپ نے بیان کیا اور دوسرے دل تنگ ہو جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ میں یوں کا شوق نفس ہی، اور مال آ جانے کے باوجود اللہ تمہیں دو چیزوں سے اگر پاک کر دے، بخل سے اور لالچ سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو در حقیقت مال کے ہوتے ہوئے بھی خدا کی جنت میں جائیں. مال کی نحوست میں سے ایک یہ دل کا تنگ ہو جانا اور لالچ کا بڑھ جانا. اگر آدمی ان دو چیزوں پر قابو پا لے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مال اگر سانپ ہے تو اس کے زہر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وگرنہ وہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور دھیرے دھیرے موت واقع ہو جاتی. پینشن آنے لگی اور نواب صاحب کا، بادشاہوں کا گزارا کیا اس پینشن سے ہوتا. انہوں نے قرض لینا شروع کیا اور بادشاہ، آخر بادشاہ تھا، کسی نواب کے پاس بھیجا اور کہا کہ اتنے ہزار دے دو. اچھا تم اتنے ہزار کی چیزیں ملتی رہی اور خاندان میں خرچ ہوتی رہی، ذاتی چیزیں بنتی رہی، اور مملکت پہ کیا خرچ کرنا تھا کہ سب کچھ چھن گیا تھا، کوئی ادارہ تو وہ کیا بناتے. اور ایک دن وہ آیا، جب اس دن پینشن آنی تھی تو بینک کے باہر سارے نواب کھڑے ہوتے تھے کہ حضور والا پینشن آئی ہے، لائیے میرا قرض واپس کیجیے، لائیے میرا قرض واپس کیجیے. اور نواب صاحب آتے تھے، دستخط کرتے تھے اور صفر ہو جاتا تھے اور گھر، اور جو رہ جاتے تھے وہ گالیاں بھی دیتے تھے اور چیختے تھے. اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ ان کی اولاد تعلیم سے محروم رہ گئی. بادشاہ ہمیشہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے چنے ہوئے اساتذہ رکھتے تھے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو علم جو اللہ نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کی طاقت اور زور پہ پہنچا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم عنایت فرمایا اور موسیٰ کو عقل سے نوازا علیہ السلام والتسلیم. تورات یہ کہتی ہے کہ فرعون نے بڑے بڑے ٹیچرز مقرر کیے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو تعلیم دی. یہ ٹیوشن کی جو صورت ہے در حقیقت بادشاہوں کے ہاں یہی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اساتذہ آتے ہیں اور بادشاہوں کی اولاد کو پڑھاتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ قاعدہ اور دستور یہ رہا ہے کہ حکمرانوں کو ملک کے اچھے برے جو بھی کام کرنے ہیں کریں، اور اولاد وہ اتالیق کے سپرد، اولاد وہ ادب سکھانے والوں کے سپرد. نواب صاحب نے پیسہ دینا تھا اور پیسہ دیتے رہے، فضول خرچیاں جاری رہی اور اولاد تعلیم سے محروم رہ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی پشت جو آئی وہ بھیک اور ہاتھ پھیلانے پہ مجبور تھی، نواب کی اولاد میں کوئی نہیں تھا. اب اسی مثال کو ذرا سا واضح کر کے آپ سوچیں ہمارے ساتھ قومی سطح پہ کیا ہوتا ہے. قومی سطح پہ ہمارے حکمران قرض لے لیتے ہیں، پھر وہ قرض کی ادائیگی کے لیے ٹیکس عوام پہ لگا دیتے ہیں. کوئی پوچھے کہ حضرت وہ پیسہ کیا کیا؟ آپ نے کوئی ڈیم بنا دیا اس پیسے کو لے کے قرض پہ اور عوام نے ادا کیا، چلو ایک اچھی بات ہوتی. آپ نے کوئی یونیورسٹی بنا دی، چلیے ملک قرض میں آ گیا، اور آپ نے عوام سے پیسہ وصول کر کے اس یونیورسٹی کی قیمت ادا کر دی، اچھا ہے. آپ نے موٹر وے بنا دی، لوگوں پہ ٹیکس لگ گیا، چنگی دیں اور سارا پیسہ کوریا کو واپس کر کے ملک کو ایک بہترین چیز دے دیں، اچھا ہوا. لیکن قرض آپ لے لیں مثلاً 10 ارب ڈالر کا، اور پوچھے کوئی کہ حضرت خرچ کہاں کیا، تو سوائے اس کے کوئی خرچہ نہیں ہوا کہ کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ ایسے بے شعورے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، آپس میں لڑتے رہے، تماشے ہوتے رہے، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور مہینے بعد آپ کی یہ تنخواہ ہے، آپ کی یہ تنخواہ ہے، آپ اتنے پیسے لے لیں، آپ کی گاڑی کا پیٹرول اتنا مفت میں ہے، اتنے آپ پیسے دیں گے. یہ ساری حرکتوں میں وہ 10 ارب روپیہ خرچ ہو گیا، اور پتا چلا 10 سال کے بعد کہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو آپ نے قوم کے لیے کیا ہو، کوئی کام نہیں ہے جو آپ نے ملک کے لیے کیا ہو. اس کی عوامی سطح پہ اس شعور کو بیدار کرنا چاہیے تاکہ وہ محاسبہ کرے کہ جناب والا آپ نے 10 ارب روپے قرض لے لیا، سگریٹ پہ آپ نے اتنا ٹیکس بڑھا دیا، پیٹرول پہ آپ نے اتنا ٹیکس بڑھا دیا، کپڑوں پہ آپ نے اتنا ٹیکس بڑھا دیا، کپڑا مشین سیتی ہے مشین پہ اتنا ٹیکس بڑھا دیا، سیمنٹ کو اتنا مہنگا کر دیا، سریا اتنا مہنگا کر دیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ قسط ادا نہیں ہو سکتی تو پٹرول کو اتنا مہنگا کر دیا، اور جب قسط ادا ہو گئی تو پھر سستا کر دیا کہ اب اتنا پیسہ آ گیا ہے. تو کوئی تو پوچھے اور کہے کہ حضرت اتنا پیسہ جو آپ نے قرض میں ادا کر دیا، اور ماشاءاللہ آپ نئے قرض لینے کی فکر میں ہیں، یہ پیسہ ملک میں خرچ کہاں ہوا؟ کتنی روڈز آپ نے بنائی، کتنی یونیورسٹیز آپ نے بنائی، کتنا تعلیم کا ماحول پیدا کیا، کتنے افراد پیدا ہوئے، معاشرے میں کتنے شاعر پیدا ہوئے، معاشرے میں کتنے ادیب پیدا ہوئے، معاشرے میں سائنٹسٹ کتنے بن کے نکلے، کتنے ایسے تھے جو میتھمیٹیشین تھے، بچوں کی بہترین صلاحیتیں آپ نے آگ لگا دی، چیزیں اتنی مہنگی تھیں کہ ماں باپ سوچنے لگے کہ 3 وقت کا کھانا جس طرح 2 وقت ہو جائے، اور سوچنے لگے کہ کوئی سستا دودھ کسی طرح، اور 3 پاؤ پانی میں 1 پاؤ دودھ ملا کے بچوں کو پال لے، نتیجہ یہ کہ بچے کی صحت ٹھیک نہ رہی، ذہنی طور پہ وہ کمزور ہوتا گیا، اور آپ کی نئی سے نئی گاڑیاں آتی رہیں، آپ اپنی جنرل رانی پہ خرچ کرتے رہے، اور آپ اپنے اللے بللے پورے کرتے رہے اس پیسے سے جو غریبوں کا خون نچوڑ کے آپ نے جمع کیا. اس لیے معاشی طور پہ کسی ملک کا کمزور ہو جانا اور اسباب اور ذرائع کی قلت، یہ اتنی کوڑ اور کینسر کا مرض ہے کہ قوموں کو چاٹ جاتا ہے اور قومیں مر جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ 2 صورتوں میں نکلتا ہے. آپ دنیا دیکھی ہو، آپ نے آپ انڈیا چلے جائیں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، اور آپ اسی طرح نیپال چلے جائیں، ہم نے کئی مہینے رہ کے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حکومت اگر معاشی طور پر استحصال کرنے لگے اور حکومت چلانے والے مال کا فراڈ کرنے لگے تو وہ قوم بالآخر 2 چیزوں تک پہنچ جاتی ہے. ایک تو قتل عام ہو جاتا ہے، 5,000 روپے دے دیجئے قتل کرا دیجئے، 10,000 روپے دے دیجئے شوٹر ہے زبردست قتل کر کے چلا آئے گا، انسانی خون سستا ہو جاتا ہے، اور عورتوں کی عزت ٹکے ٹکے میں بکنے لگتی ہے. اس پہ کچھ کہنے کی شاید بلکہ یقیناً ضرورت نہیں کہ ممبر ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ خوب سمجھتے ہیں ان 2 چیزوں کا ہوتا ہے ورود، اور قوم اسی طرح غربت میں ڈوب جاتی ہے، بھیک مانگتی ہے، عام ہو جاتی ہے وہ بھیک، کے پھر نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں معاشرے میں، یہ سب کے سب لوگ غریب کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو، اور جہاں وہ پیسہ برباد ہو رہا ہے ان کو کیوں نہ پوچھو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ شعور جب بیدار ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کا محاسبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب انگریز آئے تو ہندوستان کی معیشت کو نہیں سنبھال سکے، کہاں وہ وقت تھا کہ برنیئر فرانسیسی ڈاکٹر تھا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان گھوم رہا تھا، تو جب سورت گجرات میں میں پہنچا تو میں حیران ہوا کہ گجرات ایک صوبے میں اتنی دولت تھی کہ میں نے کئی گھروں میں جا کے دیکھا، میں غیر ملکی تھا، لوگ خوشی سے میری دعوت کر دیتے تھے، اور میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بینک کا سسٹم نہیں، کچھ نہیں، تم لوگ کیسے خرچ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کمرہ ہے اور آپ دیکھنے یہاں گندم پڑی ہوئی ہے، یہ کمرہ ہے یہاں پہ مکئی پڑی ہوئی ہے، پھر دروازہ کھولتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھنے سارا سونا بھرا ہوا ہے، سونے کے سکے اور چاندی کے سکے ہیں، ہم جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کمرے سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جب نفع ہوتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، تجارت میں نفع ہوتا ہے، وہی لا کر یہاں ڈال دیتے ہیں۔ کہتا ہے اتنا سرمایہ صرف سورت میں تھا کہ اس وقت کے پورے یورپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا انڈیا تھا، یہ پیسہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلینڈ منتقل کیا، اور یہاں کی معیشت بڑی بری طرح برباد ہوئی، اور وہ جو دھچکا لگا تھا وہ اب تک پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ انگریزوں نے چاہا کہ وہ چلے جائیں اور اپنے جانشین چھوڑ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایچ ایس این کالج لاہور میں قائم کیا، اور ایچ ایس این کالج پہ انہوں نے کہا صرف وہ لوگ پڑھیں گے اور صرف ان کی اولادیں پڑھیں گی جو ہمارے نقش قدم پہ چلے، اور نقش قدم پہ وہ چلے۔ یہ پنڈی کے نثار علی خان صاحب ہیں جو ہمارے وزیر خارجہ رہے، یہ وہی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ بھٹو خاندان کے لوگ پڑھتے رہے، پرانے وزیر اعظم گیلانی صاحب کے بیٹے پڑھتے رہے، عمران خان صاحب پڑھتے رہے، یہ وہی ساری نسل آ گئی ہے، رنگ بدلا ہے، لیکن انہیں وہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح قوم کا خون چوس دیا جائے اور اپنی ذاتی اقتدار اور طاقت میں اضافہ کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اور نثار علی خان کے دادا پردادا انہوں نے مجاہدین کی نشاندہی کی، کہ یہاں مسلمان چھپے ہوئے ہیں مارو، یہاں مسلمان چھپے ہوئے ہیں مارو، اور گیلانی صاحب ملتان والے دونوں، شاہ محمود قریشی اور یہ دوسرے گیلانی، ان کے آبا و اجداد نے بھی کام کیا، انہوں نے کہا یہاں اڈا ہے دہشت گردوں کا، انہیں مارو، اور انگریز ایسی قوم نہیں تھی کہ جو ان کے لیے خدمت کرے، انہیں نوازے نہیں، 12 بندوقوں کے ساتھ پولیس اور تھانے دار کو ان کے ماتحت کیا، فتح علی خان کا یہ کیا نام تھا ان کا، چودھری نثار کو اچھی طرح پتا ہوگا، اس کے انڈر کر دیا، اور کیا سارے علاقے میں کہیں گولی چلاؤ کوئی پوچھنے والا۔ گیلانی صاحب کو بھی یہی حقوق ملے، ان کو تو بہت بڑا رقبہ ان کے آبا و اجداد کو بہاڑی سے ملا، چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لوگ اپنی درگاہوں پہ بیٹھ کے تعویذ لکھا کرتے تھے، اور لوگ کالے مرغے دے جایا کرتے تھے تو لکھایا کرتے تھے، کہاں وہ دور اور کہاں ایچ ایس این کالج اور کہاں پھر وزیر داخلہ اور وزیر اعظم، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ملک اور قوم کو بیچا جائے، ناجائز قصے کیے جائیں اور اس کا نفع ملک کو نہ پہنچے۔ جسٹس سمیر علی تھے، شبلی نعمانی نے ان کے متعلق لکھا، شبلی لکھتے ہیں کہ اس سے ایک کتاب لکھی اسپرٹ آف اسلام، لوئی اسلام کے نام سے اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، 1800 کچھ میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی کتاب نے بہت انگریزوں کو مسلمان کیا. شبلی نے ان کے متعلق لکھا کہ ہم جن کی دستار بندی ہوتی ہے اور ہم پگڑی پوش اور ہم داڑھی والے ہو کے وہ کام نہ کر سکے جیسا کام اس نے کیا جس کو شکل و صورت دیکھو، تو عیسائیوں کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہوتا. میں اسے اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے عیسائی کہتا ہوں، لیکن جو اس کے کام کیا ہے وہ بڑے بڑے مدارس و خانقاہوں کے فارغ لوگ نہیں کر سکے. سپیرٹ آف اسلام اس نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں انگریزوں میں وہ پھیلی، اور اوروں نے اسلام قبول، جنہوں نے نہیں بھی کیا وہ اسلام سے متاثر ہوئے. اس نے اپنی سوال عمری لکھی ہے آپ بی پی کے نام سے، اور لکھتے ہیں کہ جب میں بیرسٹر بنا اور پھر میں جج بنا، انگریز جو یہاں کی معیشت کو نہیں سنبھال سکے، اور انگریز جنہوں نے بر صغیر کا خون پی لیا اور ان کے جانشین مسلسل اسی عمل پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں عورتوں کی عزت اور مرد کا قتل، یہ جو ہو رہا ہے عام، یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. جیسے سمیر علی نے لکھا ہے کہ میں نے عدالت میں بیٹھا اور ایک عورت گڑیا پیش کی، اس سے پتا چلتا ہے کہ دعاؤں اور بد دعاؤں کا اثر بھی کیسا ہوتا ہے. تو اس گڑیا پہ مقدمہ تھا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اور یہ قانونی جرم. میں نے اس ہندو خاتون سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے خودکشی کے لیے اٹیمپٹ کی تھی؟ اس نے کہا جی کی تھی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، شوہر مر گیا، میں نے بہت مشکل سے پال پوس کے اسے جوان کیا، شادی کی، اور جوانی میں شادی کے 6 مہینے بعد وہ بھی مر گیا. پھر 6 مہینے سال گزرا، پھر میری بہو بھی مر گئی. دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، بھیک میں مانگنا نہیں چاہتی، تو پھر بہتر یہی ہے کہ میں خودکشی کروں اور مر جاؤں. آپ کو اس قصے کے ہاتھ بھی آنا چاہیے جس نے اپنی غیرت کی وجہ سے پائی پائی جمع کی اور لوگوں سے نہیں مانگا، اور جب 10-11 ہزار روپے جمع ہو گئے کہ ہرنیا کا آپریشن کرائے، تو پھر گجرم والا میں بجلی کا بل آ گیا، واپٹا کاٹنے آ گئے، اسے پیسے وہاں دے دیے بل میں، اور جا کر گندے نالے میں ڈوب پڑی کہ میں لوگوں سے نہیں مانگ سکتی، اور میرا ہرنیا مجھے چین لینے نہیں دیتا، مجھے بڑی شدید تکلیف ہے. اور گجرا والا میں 5,000 کیا 1,000 آدمی نہیں اٹھا کہ یار یہ ظلم ختم کرو، تم کیا کر رہے ہو، جو نہیں مانگنا چاہتے انہیں مانگنے پہ مجبور کر رہے ہو. اس عورت نے کہا جج صاحب میرا یہ حال. تو کہتے ہیں میں غصے سے جل اٹھا اور میں نے کہا تم سارے گورے اس عورت کی خودکشی دیکھتے اور اس کے اسباب نہیں دیکھتے کہ کیوں خودکشی پہ آ گئی. میں نے کہا بیوی آپ تو باعث طریقے پہ بری کیا جاتا ہے، اور یہ جو پولیس والے ہیں ان کا جو فنڈ ہوتا ہے اس میں سے 3 روپے آپ کے مقرر کرتا ہوں، آپ ہر ماہ یہاں عدالت سے آ کے 3 روپے وصول کیا کیجیے. میں یا میرے بعد جو بھی یہاں ہوگا میں فیصلے میں لکھتا ہوں کہ پابند ہے کہ آپ کے آنے پہ 3 روپے دے اور آپ اسے سلام کر کے جائیں تاکہ پتا چلے پیسے آپ کو ملیں. لکھتے ہیں کہ تاثر اور اثرات کی شدت سے رو پڑی پوری عورت، اور ہاتھ جوڑے پرنام کیا، اور پھر خدا کو دیکھتی رہی گویا اوپر منہ کر کے، اور میرے لیے دعائیں کرتی رہی. آج جو میں پریوی کونسل انگلینڈ کا، پریوی کونسل میں بہت بڑی بات تھی، وہ پریوی کونسل ساری چیزیں تحقیق کر کے بادشاہ کے سامنے رکھتے تھے. وہ مقدمے جو ڈائریکٹ بادشاہ کی عدالت میں کیے جاتے ہیں، وہ مقدمے جیسے شاہ سلمان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ شاہی عدل اور انصاف کے عدالت تھے، جیسے امریکہ کا صدر سال میں ایک مرتبہ مظلوموں سے ملتا ہے، بالکل اسی طرح پریوی کونسل ساری تحقیق کر کے بادشاہ کو بتاتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ پریوی کونسل میں جو پہنچا ہوں تو محمد علی نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ بوڑھی عورت جو میرے لیے دعائیں مانگتی رہی ہے نا، اللہ کی عزت اس کی دعاؤں سے ہر مہینے آتی تھی، 3 روپے وصول کرتی تھی، ہاتھ جوڑتی تھی اور ہر مرتبہ رو دیتی تھی وہ میرے لیے اللہ نے مجھے عزت دی ہے کیونکہ میں نے اس سسٹم میں ایک عورت کی مدد۔ ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا، کمال کی کتاب لکھی، سید تھے، خون میں وہ حرارت پائی جاتی تھی۔ یہ اب ایسے دانشور پیدا ہوئے، پہلے امت میں نہیں ہوتے تھے، جو کہتے ہیں کہ سید اور امتی سب برابر ہوتے بھی قانونی طور پر برابر ہوتے ہیں، اس کا کس نے انکار کیا ہے، لیکن وہ جو خون کی ایک کشش اور خون کا وزن اور خون میں جو اوصاف مختلف قوموں کے پائے جاتے ہیں، فطری طور پہ پائے جاتے ہیں، نیچرلی پٹھان کا خون ہے، پنجابی کا خون ہے، سندھی کا خون ہے، انگریز کا خون ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قوموں میں تقسیم کی ہیں، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ دانشور ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ سید امیر علی نے لکھا ہے کہ لڑکی پیش کی گئی اور گورے لے کے آئے، اس پہ چوری اور لوٹ مار کا الزام ہے اور دفعہ فلاں فلاں کے تحت اسے عمر قید دی جائے یا سزائے موت دی جائے۔ تو میں نے دیکھا جوان گویا بچی تھی، میں نے کہا بیٹی آپ نے کہاں ڈاکہ ڈالا ہے یا کیا 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 آپ؟ اسے کہا جج صاحب ان سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ میرا شوہر نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، 3 بچے، جب میرے بچے فاقے میں پڑ گئے اور میں فاقے میں پڑ گئی اور کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، تو میں گلی سے گزر رہی تھی محلے کے، اور اس ہندو نے چاول آٹا اناج سب چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے بےتاب ہو کر اپنے بچوں کے لیے صرف ایک مٹھی چاول اٹھا لیے تھے، اور اس نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے یہ لوٹ مار کا الزام۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی ایک مٹھی چاول اس نے لے لیے تھے اور مقدمہ بنا کے لوٹ مار میں گرفتار کی گئی ہے۔ میں نے سخت ڈانٹ پلائی حکومت کے لوگوں کو اور گوروں سے کہا کہ تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ تمہاری معیشت کہاں جا رہی ہے، تم بیوہ عورتوں کے لیے یتیم بچوں کے لیے کوئی بندوبست کرتے نہیں اور مقدمے اتنے بڑے بڑے لے آتے ہو۔ میں نے اس بچی کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور میں نے کہا حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت تمہیں اتنے پیسے دے گی، اور باعث طریقے پر رخصت کیا۔ ہمیشہ آتی تھی، اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی، اپنے بچوں کو اس سے بڑا نام تعلیم میں پیدا کیا، اور کبھی بھی اس نے کہا میں مانگوں بھی نہیں میرے بچے ذرا بڑے ہو جائیں، میرا بیوہ پن کی جو قربانی ہے میرے بچے پوری کر۔ ہم میں کیوں شعور نہیں ہے؟ ہمارے بچے نہیں تعلیم حاصل کر سکتے، ہمارے بچے اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں امریکہ اور انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں کہ بچے وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں محض اس لیے کہ آپ تعلیم کو اتنا پیسہ نہیں دیتے کہ وہ آپ کے پروفیسر یہاں آ کر پڑھانے کو فخر محسوس سمجھے، کیونکہ وہاں کی تنخواہیں ٹیکس میں کٹتی ہیں اور یہاں آپ اگر ٹیکس نہیں لگاتے ٹیچرز پہ تو اس کو پوری رقم بچتی ہے، اسے تو پیسہ جمع کرنا ہے۔ یہ سب ان قرضوں کے لینے کی ذلت ہے، اور اس پہ اٹھ کے معاشیات کے ماہرین میں یہ سمجھانے لگے کہ اس ملک میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو کیپیسٹی آپ کس دن کام لائیں گے صاحب؟ 77 سال ہو گئے آپ کو قرضے لیتے ہوئے، کبھی حرام ہے جو آپ نے کہا ہو کہ اس ملک کا سونا بیچ کے، اس ملک میں یہ چیز کر کے، یہ چیز کر کے ہم قرضے اتاریں گے اور عوام پر ٹیکس نہیں لگے گا، عوام کون سے ان کو؟ اس یہ ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں ہم کس نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر ہم اتنا بھی نہ کریں کہ زبان سے بھی نہ بولیں، اس ممبر کا کیا فائدہ ہے، اس ممبر کی تقریروں سے کیا ہو جائے؟ ہر جگہ مذہب کا بہانہ بنا کے، ہر جگہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، اس لیے جی ہم بچے مسلمان ہو جائیں تو پھر رحمتیں کہاں سے برسنے لگیں گی یار؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنا بستی کو الٹ دو، اور ان فرشتوں نے کہا وہ تیرا بڑا نیک اور عبادت گزار بندہ بھی اس میں ہے، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن تم نے دیکھا ہے اس نے اس معاشرے میں کبھی بھی کسی غلط کام پہ تنقید کی ہو اس کی پیشانی پہ شکن تک نہیں آئی اور معاشرہ برباد ہوتا رہا، اس کو پہلے اور باقی بستی کو الٹو ہی نہیں، سب کا مذہب۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہ نمازیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے یا آپ کے جمعے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ اللہ نے اپنے عذاب کی تین صورتیں سورہ انعام میں بیان کی ہیں۔ اللہ نے کہا کبھی عذاب ہم اوپر سے بھیج دیتے ہیں، کبھی عذاب لوگوں تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جاتا ہے، اور کبھی عذاب یہ آتا ہے کہ اب تمہاری اپنی قوموں میں ملکوں میں ایک ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے ساتھ ٹکرا دیتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو تاکہ تم مزہ چکھو ان اعمال اور کرتوتوں کا جو تم نے کی۔ یہ خدا کا عذاب نہیں۔ پارا چنار میں کیا ہو، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، 30 سال گزار دیے، نسلیں ختم کر دی لڑ لڑ کے آپس میں، یہ خدا کا عذاب نہیں، یہ خدا کا عذاب نہیں ہے کہ ہر محکمے میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے آخر، ہمیں شعور نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ممبر اور ہمارے مذہبی لوگ جن کو لوگ بہت سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ اس کی نشاندہی نہیں کرتے کہ بھائی کم سے کم زبان سے تو پڑھنا کہ یہ غلط بات ہے، اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے دل سے برا سمجھنا۔ سبحان اللہ، دل سے برا بھی سمجھو اور ووٹ بھی انہیں دے آؤ، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟